عليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سورة الحجرات کی تفسیر چل رہی تھی. سب سے پہلے خداوند عالم نے سورے میں وہ بنیاد فراہم کی جس کے باعث جو آداب اور تعلیمات اخلاقی خداوند عالم نے بیان کیے ہیں اس کے لیے زامن نفاذ و اجرا فراہم ہو سکے. وہ ہے خدا اور رسول پر ایسا مضبوط ایمان کی جب کبھی ہماری پسند اور خدا کی پسند میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم خدا کی پسند کو جو ہے مقدم کر سکیں اپنی پسند کو مؤخر. اس کے بعد آداب معاشرت سکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ ہمیں کس طرح سے جو ہے معاشرت کرنا ہے. پیغمبر پہلی تہذیب یہ سکھائی گئی کہ پیغمبر سے بات کرو تو دھیمی آواز میں بات کرو, اونچی آواز میں بات نہ کرو. البتہ یہ پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے, ہماری تہذیب ہی ہمیں یہی سکھائی گئی ہے کہ آپ جب بات کریں آپس میں بھی بات کریں تو اونچی آواز سے بات نہ کریں. چیخ کے چلا کے بات کرنا خلاف ادب ہے اور ادب علامت تقویٰ ہے, ادب عقل مندی کی علامت ہے, نشانہ تعقل ہے. چنانچہ جناب یہ جو ہے لقمان جب اپنے بیٹے کو یہ جو ہے نصیحتیں کر رہے تھے تو وہیں نصیحتوں میں جناب لقمان نے ایک نصیحت یہ بھی کہی تھی کہ بنی یا اغضض من صوتک, اپنی آواز کو دھیمی رکھ کے بات کرو. اونچی آواز سے بولنا کوئی ہنر نہیں ہے. ان کر الاصوات لصوت الحمیر, گدھے سے زیادہ چیخ کر کے کون بات کر سکے گا. لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. یہ جو ہے بلبل کی بھی آواز آتی ہے اور گدھے کی بھی آواز آتی ہے. بلبل کی آواز ہلکی ہوتی ہے, گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے. بلبل کی آواز کو سب پسند کرتے ہیں, گدھے کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آپسی رابطے میں, سماجی تعلقات میں, معاشرت میں ادب کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام. آپ دیکھیں عجیب ہے, قرآن کی آیتوں پر اگر غور کریں, داستانیں میں اکثر کہتا ہوں کہ داستانیں اگر قرآن میں بیان ہوئی ہیں تو کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے, عبرت ہے, سبق ہے, نصیحت ہے, درس ہے, موعظہ ہے. قرآن آدم اور شیطان ابلیس دونوں کا قصہ بیان ہوا ہے نا. آدم کا مقام کیا ہے, ابلیس کا مقام کیا ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عظمت ہماری نگاہوں میں حضرت آدم کے لیے ہے اور کیا ذلت اور پست مقام جو ہے وہ ابلیس کے لیے ہے, یہ دونوں میں اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہوں گے لیکن ایک سبب جو علیہ السلام جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے خدا کی نافرمانی دونوں نے کی. بہت غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ کو, بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے, بہت حساس. خدا کی نافرمانی دونوں نے کی. عصا آدم ربہ, قرآن میں ہے کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. البتہ فرمان دو طرح کا ہوتا ہے, حکم دو طرح کا ہے, حکم یہ جو ہے مولوی اور حکم ارشادی. یہ حکم مولوی حکم ارشادی کیا ہے اس کو سمجھ لیں گے بہت کام آئے گا. یہ حکم مولوی वो है कि आप अपने बेटे को किसी बात का हुक्म देते हैं या अपने नौकर को किसी बात का हुक्म देते हैं, जिसके आप हाकिम हैं उसको आप हुक्म देते हैं, तो हुक्म आपके हुक्म देने के भी दो अंदाज होते हैं। एक तो ये कि अगर इसने इसकी नाफरमानी की तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। दूसरे ये है कि अगर नाफरमानी की तो हम सजा तो नहीं देंगे, हम सजा नहीं देंगे लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप उसका अंजाम नहीं होगा, बेटा आपका घर से बाहर निकल रहा है, बेटा ये जो है जॉकेट पहन लो, बेटा जॉकेट पहन लो, हुक्म है ना। और बेटे ने जॉकेट अगर नहीं पहना उसकी आप ये जो पिटाई नहीं करेंगे, लेकिन जॉकेट ना पहनने की बिना पर जो बाहर सर्दी है उसका उस पर असर बहरहाल होगा। वो हुक्म जहां सजा नहीं है उसे कहते हैं हुक्म इरशादी, हुक्म इरशादी। और जहां पर ये जो है सजा है उसे हुक्म ये जो है मौलवी कहा जाता है। हुक्म इरशादी की अगर जो है मुखालफत हो वो भी नाफरमानी है, हुक्म मौलवी की अगर मुखालफत हो वो भी नाफरमानी है। जहां हुक्म इरशादी की मुखालफत होती है उसको हम तरके औला कहते हैं, सुना है ना अक्सर तरके औला, तरके औला क्या चीज है। और जहां हुक्म ये जो है मौलवी की मुखालफत होती है उसको हम ये जो है गुनाह कहते हैं। तो नाफरमानी दोनों ने की, एक ने गुनाह किया एक ने तरके औला किया, मगर नाफरमानी दोनों जगह पर है। लेकिन जब नाफरमानी हुई है तो नाफरमानी के बाद दोनों का ये जो है रिएक्शन क्या है। खुदा ने आदम से कहा था ना जन्नत में रहो, फकुला मिनहा है सोमा शे तुम्हारा गदा, जो दिल चाहे खाओ पियो, वला तकरबा हाज़े शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शैतान को भी हुक्म दिया था सबको, ये जो है मिन जुबला शैतान को, कि जब मैं आदम में रूह फूंक दूं, फैदा नफख्त फीह मिन रूही फकऊ लहू साजदीन, तुम सब लोग आदम का सजदा करो, वहां पर उनको हुक्म है इस दरख्त के करीब मत जाना। इबलीस को हुक्म है आदम का सजदा करने का, शैतान के बहकावे में आकर के आदम दरख्त के करीब चले गए। ये पूरी कहानी कुरान की है ना, ये कोई तारीख नहीं है कि इसमें कोई तामुल हो, पूरी कहानी जो है तारीख खुद कुरान ने बयान की। गए, इबलीस ने भी सजदा करने से इनकार कर दिया, मुखालफत हुक्म खुदा की दोनों ने किया। ये और बात है कि एक ने मुखालफत हुक्म इरशादी की, एक ने मुखालफत ये जो हुक्म मौलवी की। हुक्म इरशादी की मुखालफत के बाद आदम का तर्ज अमल क्या है? तौबा, शर्मिंदगी, शर्मसारी, यही तो है ना। इबलीस का अमल क्या है? जब खुदा ने इबलीस से पूछा मा मना का अंतस चुदा इद अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तो तूने सजदा क्यों नहीं किया, बजाय से क्या पालने वाले माफ कर दे गलती हो गई माफी चाहता हूं, अकल गया, अब खुदा के हुक्म पर इतराज करने लगा। अना खैर उनमें, मैं आदम से बेहतर हूं, मस्जूद को हमेशा साजिद से अफजल होना चाहिए, जिसका सजदा किया जा रहा है, जो सजदा कर रहा है, सजदा करने वाला कमतर होता है उससे जिसका सजदा किया जाता है। बात सही भी है, मंतिक भी है। ये जो है बुत परस्तों पर हम क्यों इतराज करते हैं, क्या इन पत्थरों को तुम इनके आगे झुकते हो, कि तुम्हें ना फायदा पहुंचा सकते हैं ना ये जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्होंने तुम्हें नहीं बनाया है, तुमने इनको बनाया है। तो हमेशा साजिद को ये जो है मस्जूद से अफजल होना चाहिए। तो गोया वो खुदा पे इतराज कर रहा है कि तूने मफजूल के सजदे का हुक्म दे दिया हमें, ये तो हमसे कमतर था ना, खैर उनमें नो, अपनी अक्ल लड़ा रहा है खुदा के हुक्म के आगे। इन खुदा ने गलत किया, इतराज है खुदा पर। आदम ने खुदा पर इतराज नहीं किया, क्यों भाई क्या बात है, इतनी भी हमें आजादी नहीं है, ठीक है तूने मना किया था गलती हो गई, हम इस दरख्त के करीब चले गए, हमें नहीं जाना चाहिए था, शर्मिंदगी, शर्मसारी, माफी, तौबा। लेकिन इबलीस कहता है खैरन अना खैरन मैन, खलकतनी من نار خلقته من طين، وجہ بھی بیان کرتا ہے میں کیوں افضل ہوں، اس لیے کہ تُو نے مجھے مٹی سے، تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے. اس کے بعد انجام معلوم ہے کیا ہوا، یہ جو ہے فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو راندے درگاہ ہے، وہ سارا سلسلہ جو آج تک ابلیس کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں کہ عمل دونوں کے ہاں خدا کی نافرمانی ہے، آدم کے ہاں بھی خدا کی نافرمانی ہے، اگرچہ نافرمانی ہے ارشادی، ابلیس کے ہاں بھی نافرمانی ہے، نافرمانی ہے یہ جو ہے مولوی، دونوں میں کیا فرق ہے عرض کر چکا. لیکن نافرمانی کے بعد آدم کا ادب دیکھیں، آدم کا ادب دیکھیں، اب آدم خدا پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، جس انجام سے جناب آدم یہ جو ہے دو چار ہوئے، جنت سے نکالے گئے، سب کچھ ہوا، آدم خدا پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پالنے والے تو اگر معاف نہ کرے گا تو ہمارا کیا انجام. لیکن ابلیس، ابلیس میں اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو ادب کی وجہ سے آج آدم کا یہ مقام ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے شیطان کا، ابلیس کا وہ مقام ہے. تو ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا سورہ حجرات کو سورہ آداب کہا جاتا ہے، ادب سکھایا گیا ہے ہمیں. ادب پیغمبر سے آغاز ہوا ہے، لیکن آیتیں پیغمبر سے مخصوص نہیں ہیں، سبب پیغمبر بنے ہیں اس کے یہ جو ہے نازل ہونے کا. صرف پیغمبر کی بزم ہی میں ہمیں اونچی آواز سے بات کرنے سے منع نہیں، کہ ہمیں آپس میں بھی، ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی اونچی آواز سے دوسروں کے آرام اور آسائش میں خلل ڈالیں. بات کرنا ہے اتنا ٹون، اتنی آواز جس سے آپ کی بات دوسرے تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ ہمیں بھی اس بات سے یہ جو ہے منع کیا گیا ہے. تو تین آیتیں کر چکا تھا، چوتھی آیت ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. پیغمبر، جو لوگ حجرے کے پیچھے آ کر کے چیخ چیخ کر کے آپ کو یہ جو ہے بلاتے ہیں، باہر نکل، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. قصہ کیا ہے، خاص طور سے سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری جس کو عام الوفود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وفود جمع ہے وفد کی، وفد معنی یہ جو ہے گروپ، گروہ، دستہ. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ گروہ، فوج فوج، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، کہ سن 9 ہجری میں لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد آئے ہیں مثال تو اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آواز دیتے تھے یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، ابھی ایک گروپ آیا، پیغمبر نے ان کو سکھایا پڑھایا، ابھی گھر میں آئے تھے، پھر دوسرا گروپ آ گیا، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج. حجرات، ان الذین ینادون من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں یہ جو ہے حجروں کے پیچھے سے، اس سورے کا نام اس لیے رکھا گیا الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کی یہ جو ہے پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی دوسرا وہاں نہیں آ سکتا، جس جگہ پر حجرہ معنی ہے، یہ جو ہے رکاوٹ ہے دوسروں کے آنے کی، دروازہ لگا ہے، دروازہ بند ہے، یعنی آپ کو اندر نہیں آنا، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں دروازہ نہ ہو حجرہ اسے نہیں کہیں گے، حجرہ جہاں پر معنی موجود ہو، یہ جو ہے رکاوٹ موجود ہو. حجر کہتے ہی ہیں روکنے کو. لہذا عقل کا ایک نام ہے حجر، عقل کا ایک نام کیا ہے، حجر ہے. حجر عقل کیوں کہتے ہیں، اس لیے عقل جو ہے برائیوں کو روکتی ہے، جہاں کہیں گی عقل آ جائے گی وہاں یہ جو ہے برائیاں نہیں پائی جائیں گی، برائیاں وہی ہیں جہاں عقل نہیں ہے. اور خود عقل کا معنی بھی ہے باندھ دینا، روکنا خود عقل کا معنی بھی ہے، عقل کا معنی ہے باندھ دینا. عرب جب اونٹ کا پیر باندھ دیتے تھے، جس رسی سے اونٹ کا پیر باندھا جاتا تھا کہ اونٹ بھاگنے نہ پائے، اسے کہتے تھے عقال، اسے عقال کہتے تھے، اسی سے لیا گیا عقل. عقل وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے، یہ جو ہے برائیوں سے روک لے. اگر یہ معلوم کرنا ہے کسی کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ گناہ سے کتنا دور ہے. برائیوں سے انسان جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ عاقل ہوگا. چھٹے امام سے جب عاقل کی تعریف پوچھی گئی، مولا من، یہ جو ہے من العاقل، عاقل کون ہے، تو امام نے فرمایا العاقل من اعتقل ہوا، عاقل وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کو باندھے. خواہش نفس جس کی عقل کو باندھے وہ عاقل نہیں ہے، بلکہ عاقل وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو باندھے، قید کر دے. خواہش نفس کو آزاد کر دینے والا عقل کو پابند، دونوں میں سے ایک ہی آزاد رہیں گے، یا خواہش نفس آزاد رہے گی یا عقل آزاد رہے گی. جہاں عقل آزاد ہے وہاں خواہشیں جو ہیں پابند ہیں، اور جہاں پر خواہشیں آزاد ہیں وہاں عقل جو ہے جکڑی ہوئی ہے، پابند ہے عقل. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ والفجر، سورہ والفجر میں عقل کو یاد کیا گیا ہے لفظ ہجر سے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے ان دس راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، قسم ہے شب کی جب وہ ڈھلنے لگتی ہے، صبح کے قریب جب جانے لگتی ہے. والليل اذا يسر حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم نہیں ہے صاحب عقل کے لیے؟ تو حجر کو یہاں کے اوپر عقل کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو حجر کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ جو ہے بندش، رکاوٹ، دوسروں کو جہاں آنے سے روک دیا جائے. حجرہ وہ جگہ جہاں پر آپ کی یہ جو ہے پرائیویسی ہے، دوسروں کو وہاں پر دخل دینے کا حق نہیں ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جب آپ حجرے میں چلے جاتے تھے، وہ جگہ جو آپ کی یہ جو ہے پرائیویسی کی جگہ ہے، آپ کے آرام کی جگہ ہے، آپ کی استراحت کی جگہ ہے، ڈسٹرب کوئی نہ کرے، جب وہاں پیغمبر چلے جاتے تھے تو اس کے بعد بھی لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد آوازیں دیا کرتے تھے. حجرات، کئی حجرے تھے پیغمبر کے، ایک کمرہ نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر کی یہ جو ہے متعدد ازواج تھیں، بیویاں ایک سے زیادہ تھیں، لہذا ان کے لیے حجرے بھی پیغمبر نے اتنی ہی، ہر بیوی کا الگ حجرہ تعمیر کرایا تھا. البتہ پیغمبر نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی تھیں؟ اکثر اوقات یہ ایک اعتراض کا موضوع جو ہے بنا لیا جاتا ہے، علماء نے اس کا جواب بھی دیا، فی الحال میرا موضوع یہاں نہیں ہے، کہ اشارہ ضرور کر دوں گا، 100 سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں. پیغمبر کی یہ جو ہے شادیاں، آیا یہ شادیاں علیاذ باللہ عیش و عشرت کے لیے، ہوسرانی کے لیے یہ شادیاں تھیں، یا یہ شادیاں یہ جو ہے مصلحتوں کے تحت ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ جو ہے 53 برس کی عمر تک صرف ایک ہی بیوی تھی، 53 برس کی عمر تک صرف ایک بیوی ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ سن بلکہ یوں کہہ لوں آپ کو کہ یہ 50 برس کی عمر تک، 50 برس کی عمر تک پیغمبر کے فقط ایک بیوی ہیں، کیونکہ بقیہ شادیاں جو کچھ ہیں پیغمبر نے یہ جو ہے ہجرت کے بعد کی ہیں نا. 40 برس کی عمر میں اعلان کیا یہ جو ہے نبوت کا، اور 10 سال اس کے بعد مکے میں، 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں، ٹھیک ہے میں صحیح کہا پہلے، یہ 53 برس، 13 سال جو ہے مکے میں رہے پیغمبر، تو 40 اور 13 ترپن برس ہو گئے. 53 برس تک پیغمبر کی ایک ہی زوجہ ہیں، جن کا نام ہے خدیجہ، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کتنی باکمال، کل میں نے ان کے سلسلے میں مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا جناب خدیجہ کے بارے میں. اس کے بعد ہے کہ پیغمبر کی شادیوں کا سلسلہ چلا ہے. لیکن جب شادیوں کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کن لوگوں سے شادیاں کی ہیں، اس میں بہرحال کم سن و سال ازواج کا نام بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی ہیں جن کی عمر کافی زیادہ ہے، بوڑھی خواتین ہیں، ان کے ساتھ بھی پیغمبر کی شادی ہے. ہر شادی کے پیچھے جب تحقیق کرتے ہیں ایک مصلحت موجود ہے، یا مصلحت یہ ہے کہ فلاں شخص، فلاں قبیلے، فلاں جو دین کی راہ میں یہ جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں یا بن سکتے ہیں، ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کے یہاں کی ایک لڑکی سے شادی کر لی گئی، تاکہ داماد کا خیال کر کے یہ لوگ دین کا خیال تو نہیں کر رہے ہیں، مذہب کا خیال تو نہیں کر رہے ہیں، حقائق کو سمجھ چکے ہیں، عقل ان کی مان چکی ہے، اس کے باوجود ان کے خاندانی تعصبات کا چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ شکار ہیں، اس بنیاد پر کہ آپ نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں ہم، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن باپ دادا کے دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یا باپ دادا کے دین کے زیادہ پابند ہیں، خاندانی یہ جو ہے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس مقصد کے تحت اس خاندان کی ایک لڑکی سے پیغمبر نے شادی کر لی تاکہ ان کا فتنہ جو ہے دبا رہ جائے. کبھی کبھی وجہ یہ رہی ہے کہ کوئی خاتون اسلام لائیں، ان کے باپ دادا بھائی بہن یہ اسلام نہیں لائے، اکیلی یہ خاتون اسلام لائی، پیغمبر کی آواز کو سنا، سوچا، عقل نے قبول کیا، دل نے ساتھ دیا، ہمت کی، جرأت کی، دین اسلام کو جو ہے یہ قبول کر لیا. قبول کرنے کے نتیجے میں گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. بہت سی ایسی عورتیں آئیں تو پیغمبر نے یہ جو سہارا دیا، اصحاب میں سے مومنین میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کی یہ جو ہے شادی کر دی. خب شادی کرنے کے بعد معلوم ہے وہ چلے گئے محاذ جنگ پر، وہ مارے گئے. اب نہ خاندان ہے، نہ شوہر ہے، دو ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں؟ بہرحال پیغمبر اصحاب کو ترغیب کرتے تھے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن عملاً خود بھی اس میں قدم اٹھانا، کہ کتنی آسانی سے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. بعض شادیاں پیغمبر کی استباد یہ ہیں کہ ابو سفیان کی بیٹی کی جو ہے مثال سامنے، ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کے بہن اسلام لائی، یہ جو ہے مسلمان ہو گئی مکے ہی میں، گھر والوں کی طرف سے یہ جو ہے بائی کاٹ ہو گیا. علیکم السلام. شوہر ان کو لے کر کے حبشہ چلے گئے. حبشہ میں پہنچنے کے بعد شوہر یہ جو ہے مرتد ہو گیا. حبشہ پہنچ کر کے شوہر جو ہے مرتد ہو گیا. بیوی کے اوپر دباؤ، پریشر، تم بھی کہتی ہرگز نہیں، میں نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی ہوں، ہم نے حق کو سمجھ لیا ہے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب ابو سفیان کی بیٹی حبشہ میں تنہا ہے، اکیلی ہے، باپ بھائی کی طرف سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے، خاندان والوں کی طرف سے کوئی مدد کی امید نہیں، شوہر سہارا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. یا تو شوہر کی بات مان کر کے دین کو چھوڑ دیں، بلّہ تنے تنہا ہیں. ایسے موقع پر پیغمبر نے کسی کو بھیج کر کے ان کو اپنے عقد میں لیا. یا کسی اہم قانون کو نافذ کرنا، ایسا قانون جسے لوگ آسانی سے مانیں گے، حلق سے باہر اترے گی نہیں. ہوتا ہے نا بعض چیزیں ہم لوگوں کو، بھئی سمجھ تو سب کچھ آ جاتا ہے مگر حلق سے باہر نہیں اترتی ہے. رسم عربوں میں یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کو گود لے لیا ہے تو وہ اپنی اصلی اولاد بن جاتا تھا، اور اس کی بیوی کا اگر طلاق ہو گیا یا شوہر مر گیا، بیوہ وہ ہو گئی، اس سے شادی وہ نہیں کرتے تھے جیسے اپنے اصلی بیٹوں کے سلسلے میں. اسلام اس قانون کو جو ہے لغو کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن سماج اتنی آسانی سے اسے قبول نہیں کرے گا، مانے گا نہیں. لہذا پیغمبر نے خود پہلے ہی عمل کر کے دکھایا. پیغمبر کی بھی گود لیے ہوئے بیٹے تھے، زید ابن حارثہ، ان کی شادی پہلے رسول خدا نے اپنی یہ جو ہے پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش سے کرائی، دونوں میں نہیں پٹی، طلاق ہو گیا. طلاق ہونے کے بعد پیغمبر نے ان کی یہ جو ہے متعلقہ بیوی سے شادی کیا تاکہ لوگ اسے آسانی سے قبول کر سکیں، اگرچہ وہاں پر بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا، پیغمبر پہ اعتراض ہوا، چنانچہ جواب کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. تو بہرحال پیغمبر کی جو شادیاں تھیں، جس عنوان سے پیغمبر پر الزام لگایا جاتا ہے کہ العیاذ باللہ عیش و عشرت کے لیے، ہوسرانی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیغمبر نے شادی کیا، شادی کا انداز، شادی کے واقعات بتائے. اگر یہی کرنا ہوتا تو جس زمانے میں پیغمبر یہ جو ہے جوان تھے، اس زمانے میں شادیاں کرتے پھرتے، اس زمانے میں پیغمبر نے شادیاں نہیں کی. ویسے بات ہے 50-60 سال کی وہ عمر ہوتی ہے، یا ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے، جو تغیانی کا زمانہ ہوتا ہے، سرکشی کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں پیغمبر کے پاس ایک بیوی کے علاوہ دوسری کوئی بیوی کہیں دور دور تک کوئی خبر جھوٹی سچی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. بہرحال پیغمبر نے ازواج کے لیے حجرے بنا رکھے تھے. حجرے سے کیا مراد؟ محل بنا رکھا تھا. تاریخ میں حجروں کی کیفیت محفوظ ہے کہ حجرے کیسے تھے، لمبائی بھی محفوظ ہے، چوڑائی بھی محفوظ. لمبائی حجروں کی، ہر بیوی کو جو حجرہ دیا گیا تھا، ہر کمرے کی لمبائی تقریباً 15 فٹ، 15 فٹ لمبائی، 10 فٹ چوڑائی. چھت بس اتنی، اگر ہاتھ اٹھائیں تو چھت پر ہاتھ پہنچ جائے گا. اگر اس زمانے میں نیچی چھتوں کا رواج عموماً نہیں تھا، گھر بنائے جاتے تھے، اونچی چھتیں بنائی. اونچی چھت بنانا عظمت کی ایک پہچان ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی. نہایت سادہ گھر پیغمبر کا تھا. یہ گھر محفوظ تھا اس وقت تک جب تک خالد، یہ خالد کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ولید کی حکومت نہیں آئی ہے. جب ولید کی حکومت آئی ہے، اس نے حجروں کو جو ہے منہدم کر کے مسجد میں شامل کر لیا. جب حجروں کو مسجد میں شامل کر لیا گیا تو لوگ رونے لگے کہ اے کاش یہ حجرے اپنی حالت پر باقی رہتے اور آنے والی نسلیں دیکھتی کہ وہ نبی جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے دل میں جو ہے اثر کیا اس کی زندگی کتنی سادہ تھی، اس کی زندگی کتنی سمپل تھی، تاکہ لوگ مال و منال اور یہ جو ہے تجملات کے پیچھے جو ہے نہ بھاگتے. تو بہرحال حجرات پیغمبر کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں. عرض کیا کہ سن 9 ہجری میں خاص طور سے جس کو عام الوفود کہتے ہیں اس میں وقت کے وقت آتے تھے، اور آنے کے بعد کوئی ان کا وقت معین نہیں تھا، وقت نا وقت، صبح شام دوپہر، جس کو دیکھو چلا، اور ہر آدمی سمجھتا تھا ہم ہی تو آئے ہیں، ہم ہی تو آئے ہیں، گویا پیغمبر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اب ہم ہی تو آئے ہیں. آواز دیتے تھے اخرج یا محمد، اخرج یا محمد. اس میں دو نقص تھا، ایک تو یہ کہ پیغمبر کے آرام میں خلل پڑتا تھا. بہرحال پیغمبر کو بھی آرام کی ضرورت ہے، یقیناً پیغمبر صاحب عظمت ہیں، لیکن صاحب عظمت کا مطلب یہ نہیں کہ جو جسمانی تقاضے ہیں وہاں نہیں ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں پیغمبر کو ان چیزوں کی کیا ضرورت، کھانے کے پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے، اور قرآن نے بڑھ کر کے آواز دیا کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کہتے تھے نا مال ہذا رسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی ٹہلتا ہے، بازاروں میں جاتے ظاہر جب کھانا کھائیں گے تو سامان خریدنے کے لیے بازار میں بھی جانا ہی پڑے گا، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے. خدا نے جواب دیا کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی ان کو ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. آخر بعض دفعہ ہم خود اپنے طور پر بعض عقیدوں کو گڑھ لیتے ہیں، بعض چیزیں یہ تو خلاف عصمت ہے، یہ تو خلاف نبوت ہے، یہ تو خلاف امامت ہے. ارے بھائی خلاف ہے یا نہیں ہے اس کو کون معین کرے گا؟ نبی کے پاس کیا ہونا چاہیے، امام کے پاس کیا صفات ہونا چاہیے، معصوم کے پاس کیا صفات، کون سی چیز جو ہے منافی عصمت ہے، کون سی چیز منافی عصمت نہیں ہے، اسے خدا معین کرے گا، رسول معین کریں گے، ائمہ معین کریں گے، وہی تو معین کریں گے، ہم معین کریں گے. انہوں نے اپنے طور پر فرض کر رکھا تھا کہ پیغمبر کو کھانے کی ضرورت نہیں، پیغمبر کو آرام کرنے کی، بہرحال پیغمبر کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، جسم ہمارا تھکتا تھا، جسم ان کا بھی تھکتا تھا، بھوک ہمیں لگتی تھی، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، پیاس ہمیں لگتی ہے، پیاس انہیں بھی لگتی تھی، تلوار کا زخم اگر ہو جائے تو ہمیں درد ہوتا تھا، انہیں بھی درد ہوتا تھا، اور اگر یہ ہو ہی نہیں تو پھر کون سی پریشانی کی بات ہے کہ 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، اسی وقت ہے نا مشکل کہ جب واقعی جیسے ہم کو زخم لگتا ہے، درد ہوتا ہے نا، انہیں بھی درد ہوتا ہے. ورنہ یہ جو ہے لکڑی ہے اس کے اوپر 1900 کیا 19 یہ جو ہے ہزار 19 لاکھ زخم لگا دیں کیا فرق پڑتا ہے اس کو. پیاس انہیں بھی لگتی تھی، ورنہ 3 دن پیاسے تھے کون سی بڑی بات تھی، پیاس انہیں بھی لگتی تھی. اسی طریقے سے بدن ان کا بھی تھکتا تھا، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے. پیغمبر آرام کے لیے گھر میں جا رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ جتنا بھی تھا، اصحاب کے درمیان رہے، تقریر کیا، خطبہ دیا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا، تعلیم کے بعد اب پیغمبر آرام کے لیے آئے. ابھی آرام کے لیے آئے تھے، اخرج یا محمد، اے محمد باہر آؤ. اور ادب پیغمبر یہ تھا کہ پیغمبر چلے آتے تھے، جاؤ کہہ دو بعد میں آنا، کبھی پیغمبر نے نہیں کیا ہے، ہم ابھی آرام کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کا ادب تھا. یہ بے ادبی امت کی ہے اور یہ ادب پیغمبر کا ہے، امت کی بے ادبی ہے کہ امت جا محمد خروج. ایک تو پیغمبر کے آرام میں خلل پڑتا تھا، دوسرے بے احترامی تھی پیغمبر کی، توہین ہے پیغمبر کی، جب جو آئے آواز دے کر کے آ جائے یا محمد خروج یا محمد خروج. لہذا پیغمبر نے تو شکایت نہیں کی، خدا نے کر دی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آتے ہیں اور حجرے کے پیچھے جو ہے کھڑے ہو کر کے آوازیں لگاتے ہیں کہ اخرج یا محمد اخرج یا محمد، اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقلے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیوں عقل نہیں؟ ان کے پاس ادب نہیں ہے. ادب علامت تقویٰ، پہلے عرض کیا تھا، یہاں پہ ادب علامت عقل ہے. اگر آپ کے پاس عقل ہوتی تو ادب بھی ہوتا. اب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ کب ہوا تھا، یہ واقعہ کب کا ہے، 9 ہجری کا، 1400 कुछ साल हो चुके ना, अब भी कोई हुजरा है पैगंबर का? नहीं। अब भी कोई आके आवाज लगाता है क्या, मोहम्मद उखरोज? नहीं। अब इसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? वाकया कौम ने किया था, हो गया, गलती थी जो भी। अब उसे बार बार आप कुरान में पढ़ते हो, बाकी रखा कि इन लदीना जो नादू नका मिन वराइल हुजरात उलाइकल अक्सर हम ला याकिलून, इनमें से अक्सर क्या है, बेअकले हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं। इसे कहने की क्या जरूरत है, खत्म कीजिए इस किस्से को, इस बात को। ये आज की बात तो नहीं है ना, 1400 साल पहले की बात हो गई, आज की बात कीजिए। क्या वाकई ये आयत आज की नहीं है? इसका ताल्लुक ये जो है वो 1400 साल पहले ही से है, क्योंकि आज पैगंबर नहीं है। एक अहम नुक्ता कुरान के बारे में याद रखिएगा, कुरानी आयतें कभी कभी किसी खास वाकये के पस मंजर में नाजिल होती हैं। बहुत सी आयतें ऐसी हैं, खास वाकया है जिसके बाइस ये आयत नाजिल हुई, लेकिन आयत उस मौरिद के लिए जो है महदूद नहीं हो जाती है। वो सबब बना है जरूर उसके नाजिल होने का। लोग आकर के पैगंबर के हुजरे के पीछे बेअदबी करते थे, हर वक्त ना वक्त आकर के आवाजें दिया करते, जब देखो तब चले आए। इस बात का इंतजार नहीं करते थे कि पैगंबर जब बाहर निकलेंगे तो पूछ लेंगे। पैगंबर उन लोगों में से तो थे नहीं ना, कि बाहर आते ही नहीं थे, हरम सरा के अंदर बैठे हुए, बाहर ही नहीं आते। ऐसा तो था ही ना पैगंबर का, पैगंबर तो बाहर आते थे, सुबह शाम तुम्हारे साथ रहते थे, थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं तो सब्र कर लो, यहां तक कि पैगंबर खुद से घर से बाहर आ जाए, थोड़ा तुम भी तो इंतजार करो। अगर चीज़ आज सबब आयत के नादिल होने का यह बना, लेकिन मसला आज भी बरकरार है। अबू लहब ने रखना अंदाजी कल की थी राह हक में, लेकिन आज अबू लहब मौजूद नहीं है, मगर आयत आज भी मौजूद है। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए। अबू लहब नहीं है, मगर फिक्रे बुलहबी तो आज भी मौजूद है। फिक्रे बुलहबी तो आज भी मौजूद है। फिक्रे बुलहबी क्या थी? अबू लहब का अमल क्या था? राह हक में रोड़े अटकन। एक है राह हक को न मानना, दोनों में फर्क है ना। एक बात हमने कही, आपने हमारी बात नहीं मानी, खूब नहीं मानी आपने, आप आजाद है ना मानने में, लेकिन अब आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, इस काम को अंजाम ही नहीं दे रहे हैं, दोनों में फर्क है। अबू लहब ने सिर्फ दावत पैगंबर को ठुकराया नहीं था, बल्कि रोड़े अटकाता था। पैगंबर जहां जहां जाते थे अजियतें देता था, तकलीफ पहुंचाता था। फिक्र बुलहबी यानी राह हक में रोड़े अटकाना, कल के अबू लहब के लिए अगर कहा जा सकता था तब बत यदा अबी लहब, तो आज के भी अबू लहब के लिए है। आज भी वो अफराद जो राह हक में जो है रोड़े अटकाते हैं, तब बत यदा अबी लहब, कल कहा गया था हाथ टूट जाए, उसी का तर्जुमा है मुर्दाबाद। उसी का तर्जुमा है मुर्दाबाद ना, मुर्दाबाद यानी अपनी नफरत का इजहार। तब्बत यदा अबी लहब भी क्या है? नफरत का इजहार, उस अमल से नफरत का इजहार है। तो जिस तरह से अबू लहब मौजूद नहीं है मगर फिक्र अबू लहबी है, इसी तरीके से आज पैगंबर के हुजरे के पीछे चीखने चिल्लाने वाले तो मौजूद नहीं है, मगर बेअदब आज भी मौजूद है। वक्त ना वक्त लोगों को तंग करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले आज भी मौजूद हैं। लिहाजा कुरान की यह आयत कल की आयत नहीं है, आज की आयत है। न कल ये अमल सही था, न आज ये अमल सही है, आज भी ये अमल सही नहीं है। बहरहाल लोगों के अपने हालात हैं, लोग अपने घर में हैं, ये जो है प्राइवेसी है, वक्त बे वक्त जब चाहे उनके घर पहुंच जाए, जब चाहे टेलीफोन कर दिया, 12 बजे रात में किसी को उठा रहे हैं आप बिस्तर पर से, भाई सोच के तो कुछ करें। इब्ने अब्बास के उस्ताद थे उबई इब्ने काब, उबई इब्ने काब उस्ताद इब्ने अब्बास हैं। इब्ने अब्बास उनसे जाते थे पढ़ने के लिए, दर्श देने जाते थे। खूब देखो अभी उस्ताद बाहर नहीं निकले हैं, तो जा करके उनकी चौखट पर बैठ जाते थे चुपचाप। जब उबई इब्ने काब बाहर निकलते, देखते ये चौखट पे बैठे, एक दिन उबई इब्ने काब ने कहा, जब आते हो तो कम से कम नक्कुल बाप कर दिया करो, हम आ गए हैं तो हम आ जाएंगे। तो उन्होंने यही आयत पढ़ी, इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याकिलून। इस तरह से पैगंबर के हुजरे के पीछे आकर के आवाज देकर उनसे बाहर निकालना बेअदबी थी और मना किया गया है। इसी तरीके से उस्ताद का घर भी जो है मोहतरम होता है, उस्ताद का घर भी मोहतरम है। इब्ने अब्बास ये जो है क्या कहते हैं, सदर इस्लाम के हैं ना, आज के तो नहीं है, شاگرد جو ہے مولائے کائنات ہیں ابن عباس، انہوں نے اس آیت سے یہی سمجھ بات کہ آیت پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے، اگرچہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے وہ پیغمبر کا واقعہ ہے، لیکن آیت عرش بھی موجود ہے، عرش اپنے گھر میں آزاد ہے، اس کی یہ ہے پرائیویسی ہے، اس کی پرائیویسی میں دخل دینے کا حق نہیں ہے. بہت سارے لوگ پیغمبر کے ہاں یہ جو ہے مہمان بن کے آ جاتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں پیغمبر کے بھی مہمان، مہمان کا کیا ادب ہوتا ہے آپ دیکھیں، دعوت کا کیا ادب ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں کسی کے گھر میں تو کیا ادب ہے، اس کو بھی قرآن نے سکھایا ہے. خب پیغمبر کے یہ جو مہمان آ جاتے تھے، اور پیغمبر بہرحال حسن اخلاق کے تو مالک ہیں، جو آ گیا اس کسی کو پیغمبر نے اپنے گھر سے باہر نہیں کیا سوائے ایک کو، ایک موقع ہے جہاں پیغمبر نے اپنے گھر سے نکالا ہے. پوری 23 سال کی زندگی پیغمبر کی یہ جو ہے رسالت کی، اس سے پہلے کی 40 سال کی زندگی پیغمبر کسی کو اپنے گھر سے ٹھکراتے نہیں تھے، ایک کو نکالا ہے، قومو عنی، نکل جاؤ یہاں سے. کیا گزری تھی پیغمبر پر جو پیغمبر کے ذہن سے جملہ نکلا ہے، قومو عنی، چلے جاؤ یہاں سے. آئے آتے تھے لوگ پیغمبر کے یہاں بلا بلائے چلے آ رہے ہیں، ہاں جو پیغمبر کے یہاں کھانا پینا لا کر کے حاضر کرتے، کھا پی کے بھی ٹل نہیں رہے ہیں. اب کھا لیا تو یہاں کے بعد وہاں کے بعد وہاں کے بعد کھانے کے بعد جم جاتے تھے. ہمارا بھی ہے بہت سے ایسے لوگ، ٹھیک ہے آپ آئے ہیں مہمان ہیں، مہمان حبیب خدا ہے، ٹھیک ہے آپ کا اکرام احترام سب کچھ، کھلا پلا دیا، اب ہمارے بھی کچھ کام ہے کہ نہیں ہے، آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، تقریر اگر کرنے ہے تیاری کرنا ہے ہمیں تقریر کی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہیے بسم اللہ، سوال پوچھنا تھا پوچھ چکے، مسئلہ پوچھنا تھا پوچھ چکے، اب رات بھی رات 12 بجے رات میں فون آ رہا ہے، 1 بجے رات میں فون آ رہا ہے، ایک قدر استخارہ دیکھ دیجئے آپ، یہ جو ہے سو تو نہیں رہے تھے، تو 1 بجے رات میں اور کیا کریں گے، 1 بجے رات میں تو سونا ہی ہے، اگر آپ کو احساس تھا کہ سو ہے فون ہی کیوں کیا آپ نے، خیر چلیے استخارہ دیکھ دیا ان کو. اچھا مولانا پتا ہے میں نے استخارہ کیوں دکھلایا تھا؟ مجھے کیا پتا کیوں استخارہ دکھایا تھا، آپ جب بتائیں گے تبھی تو مجھے معلوم ہوگا. جی میں نے استخارہ دکھایا تھا، وہ یہ جو ہے زمین میں خریدنا چاہتا تھا آپ کے علاقے میں، کیا حساب ہے آج کل زمین، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک عام سی چیز ہے، پیغمبر کے پاس ہی آتے تھے ایسے ہی لوگ، آئے صاحب خلق عظیم، کسی کو منع تو نہیں کر سکتا، آئیے بسم اللہ، کھانے کا بھی انتظام کرا دیا ان کو، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر کھا چکے تب جائیے، کھانے کے بعد اٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ گفتگو وہ گفتگو، یہاں کی وہاں کی بے معنی لا یعنی باتیں جس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، دین سے دنیا سے کوئی تعلق ہی اس کا نہیں ہے. اب پیغمبر چپ چاپ بیٹھے ہوئے، صاحب اخلاق، صاحب خلق عظیم ہے پیغمبر، کیسے کہیں کہ جاؤ اٹھو یہاں سے، لیکن تکلیف تو پیغمبر کو ہو رہی ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے پیغمبر کو. پیغمبر کی بھی اپنی جو لائف ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی تو ان کو دیکھنا ہے، اور پھر تھک چکے ہیں، مسجد سے بھی آئے ہیں، مسجد بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بیٹھتے تھے، پیغمبر کی مسجد صرف مسجد 2 رکعت نماز کی مسجد نہیں تھی. وہ پیغمبر آئے صبح کے 2 رکعت 5 منٹ میں اللہ اکبر، اس کے بعد ظہر عصر کی آیت 1/2 گھنٹہ لگا اللہ اکبر، مغرب ختم، پورا 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کا کام. پیغمبر کی مسجد میں تو سب کچھ ہوتا تھا، قضاوت وہاں، تعلیم وہاں، فوجی منصوبے وہاں، لشکر سادی وہاں، سارا کام پیغمبر کی نگرانی میں ہوا کرتا تھا، اتنے سارے کام سے، یعنی پیغمبر معلم بھی ہیں، پیغمبر جج بھی ہے، پیغمبر یہ جو حاکم بھی ہے، پیغمبر فوجی کمانڈر بھی ہے، اتنی ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد اب پیغمبر گھر میں آئے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، پھر بھی چلے آ رہے ہیں، پھر بھی چلے آ رہے ہیں، آ کے بیٹھ گئے. اچھا آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھلا دیا، اب تو ٹل جائیے بھائی، ابھی بھی ٹلنے کو تیار نہیں ہے. قرآن کی آیت آ گئی، سورہ احزاب آیت نمبر 53 اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں نبی بلائیں ان کے گھر میں مت جاؤ، بلا اجازت لیے لوگ گھس آتے تھے گھر کے اندر، اجازت لیے بغیر، یا اللہ بھی پتہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ کہا اور گھر کے اندر. ارے بھائی آپ پوچھ تو لیں، آمادگی ہے، ہر ایک گھر میں آمادگی نہیں ہوتی ہے. امام یہ جو ہے جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ کہیں سے آ رہے تھے، آتے 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 امام اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے. اس کے بعد صحابی نے کہا مولا خدا حافظ، امام نے کہا خدا حافظ. امام موسیٰ قادم علیہ السلام بچے ہیں، بھی کم سن ہیں. کہنے بابا آپ نے اس کو گھر آنے کی دعوت نہیں دی، اخلاقت ہے نا، اخلاقت تقاضا، آئیے بسم اللہ تشریف لائیے. امام نے کہا ہمارے گھر میں تیاری نہیں تھی ان کے لیے، گھر کے حالات ایسے نہیں تھے ان کو ہم اندر لا سکتے، تکلفن. تو امام نے فرمایا یہ ہے نفاق. نفاق کے یہ جو ہے درجے ہیں نا، چھوٹا درجہ نفاق کا. جب آپ میں تیاری، آپ گویا ان کو بلانا نہیں چاہتے ہیں اپنے گھر میں، یوں ہی کہہ رہے ہیں، تکلفن کہہ رہے ہیں. نہیں تکلفن، امام نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. تو ہر ایک کے گھر میں ہمیشہ تیاری نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ آمادگی نہیں ہوتی، ہمیشہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ مہمان کو قبول کر سکے، ہمیشہ ایسے حالات نہیں. اور آپ پہنچ گئے. دادا بات باتیں یہاں پہ اچھی ہیں، ساری باتیں یہاں کی بری نہیں ہیں. بھائی پہلے سے فون کر کے جاتے ہیں، پہلے سے اطلاع. ہم لوگوں کے یہ بات بڑی عیب مانی جاتی ہے، ہم کوئی غیر ہیں آپ کے؟ غیر کی بات نہیں ہے، ہمیشہ حالات سب کے یکساں نہیں. حتی ایک گھر کے اندر بیوی بچے سب رہتے ہیں نا، بچے جب یہ جو ہے بالغ ہونے لگے تو بچوں کے لیے کیا ہے کمرے میں، جب والدین کے، حتی بھی بالغ بھی نہیں ہوئے، سن تمیز کو جب بچے پہنچ گئے ہیں، بغیر نوک کیے ہوئے دروازے کو ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں. اور ان سے زیادہ اپنا کون ہے؟ اولاد سے زیادہ اپنا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی اپنائیت جتنی ماں باپ بچوں میں ہے، اتنی اپنائیت تو کہیں بھی نہیں. اپنے گود کے پالے ہیں یہ، اپنے گود کے پالے ہیں یہ، مگر ان کے لیے بھی ہے کہ الا ایذنا لکم لا تدخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اگر تم مومن ہو گئے ہو، اپنائیت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ تم گھر میں بغیر اجازت کے گھسے چلے آؤ گے. عرض کیا کہ یہاں ہی ہم لوگوں کے ابھی تک ہے، حتی دروازہ بند کرنا ہم لوگوں کے عیب مانا جاتا ہے، معیوب ہے. خاندانی گھر جو ہوتے ہیں، ایسے گھر نہیں جو آج کل ہونے لگے، پرانے زمانے گھر ہوتے تھے نا، پورا ایریا، پورا محلہ آپ کا اپنا ہے، پورا محلہ حویلی والا انداز پورا آپ کا اپنا ہے، تو پھر حویلی کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، کھلا رہے گا. بند ہونا عیب کی بات ہے، اگر بند ہو جائے تو آج کیا بات ہے بھائی، ان کا دروازہ بند کیوں ہے؟ اور جتنے بھی اپنے ہیں، چچیرے ممیرے پھپھیرے خلیرے جن کو کہا جاتا ہے نا، محرم ہونا نہیں ہے، یہ سب کے سب محرم ہو جاتے ہیں، اگرچہ شرن سب نامحرم ہیں، یہ سب کے سب کو اگر یہ پکار کے آتے ہیں تو برا مانا جاتا ہے. اب تک ظاہرا برا مانتے ہیں، دل میں اچھا ہی مانتے ہیں کہ آواز دے کے آ رہے ہیں. ارے آپ نے کیا جو غیر سمجھ لیا ہے تو آپ آواز دے کے آ رہے ہیں، لیکن ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے اسلام کی، اسلام کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے اس سے مطلب ہمیں نہیں ہے. اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی ادب کیا ہے؟ اسلامی ادب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اس کے بعد ہے کہ غیر ناظرین انہ. اچھا آ گئے ہو نا، گھر میں آ گئے، بلا لیا گیا ہے تو کھانے کا انتظار مت کرنا، تمہاری نگاہیں یہ جو ہے برتن پہ نہ لگی ہوں، برتن یعنی جو برتن کے اندر جو کچھ ہے، تمہاری نگاہیں یہ جو ہے برتن کے اندر نگاہ کھانے، تم کھانے کا انتظار نہ کرو جب تک تمہیں دعوت نہ دی جائے کھانے کے، پیغمبر خود نہ بلا دیں. اور اگر خود سے بلا لی بھی لیا ہے فاذا دعیتم، اور اگر تمہیں پیغمبر نے کھانے کی دعوت دی ہے فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، آؤ کھانے کے لیے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لو. لیکن فَإِذَا أَطْعَمْتُمْ، جب تمہیں کھانا کھلا دیا گیا، فَانْتَشِرُوا، تو پھوٹ لو یہاں سے، پھر یہاں بیٹھنا مت، فَانْتَشِرُوا. اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کے دن بھی ہے نا کہ نماز ہو گئی، اب جاؤ اپنے کاروبار کے، جاؤ ان کو بھی چھوڑو، یہ عوام کو بھی چھوڑو، خود بھی جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز ہو گئی نا، کام ختم، بیکار وقت کو برباد مت کرو. اب آ ہی گئے ہیں، تھوڑا گپ شپ ہو جائے. نہیں، گپ شپ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مشخص ہے، معین ہے. عبادت کے لیے اپنا ٹائم ہے، تجارت کے لیے اپنا ٹائم ہے. یہ جو بیکاروں کا دین اسلام نہیں ہے، اسلام دین عمل ہے، دین سعی و کوشش ہے، اب یہاں بیٹھ کے گپے مت لاؤ، پیغمبر کو بھی کام ہے. فَإِذَا تَعِمْتُمْ جب کھانا کھا چکے، فَانْتَشِرُوا چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اب دوبارہ بیٹھ کے گفتگو کرنے کی کوشش مت کرو، گپ لڑانے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِي فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ تمہارے اس عمل سے پیغمبر کو تکلیف پہنچتی ہے، پیغمبر شرم کی وجہ سے تم سے کچھ کہتے نہیں ہیں، حیا آتی ہے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اب آپ پلیز، یہ کہتے ہوئے شرم ہوتی ہے، آتی ہے پیغمبر کو، پیغمبر شرم کر لے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ سب حرکتیں مت کرو، چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ. یہ آیت اگرچہ پیغمبر کی دعوت کے سلسلے میں ہے، یہ آیت اگرچہ پہلے کی آیت 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، آج کی بھی آیت ہے، یہ آیت آج کے لیے بھی ہے، آج بھی یہی تہذیب ہے، آج بھی یہ ادب ہے. اولاً بغیر یہ جب بلائے بلا سبب کہیں آپ نہ پہنچ جائے، کہیں جانا ہے تو پہلے ہم آہنگ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے، انہیں کوئی کام تو نہیں ہے. اب ان کے آفس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی سے یہ جو ہے وعدہ دے رکھا ہے، آپ بےچارے وہ آپ کا لحاظ، اگر وہ اٹھ کے چلے جاتے تو آپ ناراض کہ ہماری توہین کر دیا، ہمیں اہمیت نہیں دیا، ہمیں فلاں نہیں کیا. نہیں، آج بھی وہی ساری تہذیب آج کے لیے. تو یہ آیت آج کی آیت ہے، یہ آیت جو ہے وہ کل کی آیت نہیں ہے. شور و غل نہ کرو، کل بھی منع تھا آج بھی منع ہے. نہ دین کے نام پہ شور کرو، نہ دنیا کے نام پر شور کرو. دین کے نام پر بھی تو ہم کرتے ہیں نا شور. جس سال ایران میں انقلاب آیا ہے، ہم لوگ وہاں موجود تھے، پہلا سال، مدتوں کے بعد دینی حکومت قائم ہوئی ہے، دینداروں کو سانس لینے کا موقع ملا ہے، جو کہ گھٹن کا ماحول تھا، دباؤ کا ماحول تھا. ماہ رمضان جب آیا تو اس سال تو الحمدللہ خوب رونق رہے گی ماہ رمضان میں. پورے شہر میں لاؤڈ اسپیکر کے انتظام، ہارن لگے ہوئے ہیں، مائک لگے ہوئے ہیں کہ رات بھر انشاءاللہ یہ جو ہے دعائیں پڑھی جائیں گی، تلاوت قرآن ہوگی، اور محفلیں ہوں گی، اور منقبتیں ہوں گی، اور مدح اہل بیت رات بھر. امام خمینی کو خبر ملی، انہوں نے حکم دیا کہ سارے ہارن اندر کرو مسجد کے اندر، سب مسجد کے اندر، یہ امام باڑے میں جو کچھ کرنا ہے وہاں پر، باہر صرف اور صرف اذان کے لیے باہر رہے گا مائک بس. کیونکہ دو موقع ہے جہاں اسلام نے شور کرنے کی اجازت دی ہے، ایک اذان ہے، کیونکہ اذان کا مقصد ہی ہے دوسروں تک بات کو پہنچانا، دوسرے یہ ہے کہ جب حاجی احرام باندھتے ہیں نا، اور ابھی مکے تک پہنچے نہیں ہیں، اپنے احرام کی جگہ سے لے کے مکے تک راستے میں صحرا ہو رہا آتے رہے ہیں، جب کسی حاجی کے گروپ کو دیکھو تو زور سے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پر ہمیں شور کرنے کی اجازت نہیں دیے. لاؤڈ اسپیکر کا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. جن کو مجلس سننا ہوگا وہ امام باڑے میں آئیں گے، جن کو تقریر سننے کا شوق ہوگا وہ جو ہے مسجد میں آئیں گے. آپ زبردستی مائک لگا رکھا ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، کسی کا امتحان ہے، کسی کو پڑھنا ہے، کسی کو ہارٹ کی، ہزار پریشانیاں ہوتی ہے نا. جن کو خدا نے معاف کر رکھا ہے روزہ رکھنے سے، ان کو بھی آپ خام خواہ جگائے ہوئے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے لیے روزہ رکھنے میں ضرر ہے تو تم مت رکھو روزہ، حرام ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا. بھائی ہمارے لیے سونا ضروری ہے، ڈاکٹر نے تشخیص دیا ہے کہ مت جاگو تم، ہمارے لیے جاگنا حرام ہے. اگر نیند کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ جو ہے ضرر ہے جاگنا ہمارے لیے، جب روزہ جو واجب روزہ جو ہے حرام ہو گیا، تو یہ جو ہے مباح نیند حرام نہیں ہو جائے گی؟ اسلام عرض کیا کہ صرف وہ داڑھی اور پردہ اور نماز اور روزے کا دین نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلم، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، اخلاقیات اسلام کے آداب جو ہیں یہ خود اسلام کی اندر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سنا ہے بعض جگہوں پر وہ شبیداری ہوتی ہے، شبیداری کس طریقے سے؟ کیسٹ لگا کے خود سو جاتے ہیں، وہ مائک پر کیسٹ چل رہا ہے، پورا محلہ وہ بیچارہ پریشان. اب بتاؤ، ہمارے ہندوستان میں ساری قومیں کام کرتی ہیں، سنی ہو، شیعہ ہو، ہندو ہو، سب ہر ایک کے ہاں یہ جو ہے جاگرن چلتا ہے، ان کے چار چار دن پانچ پانچ دن کا چلتا ہے ہندوؤں کے ہاں، وہ بھی پورا لگا کر کے، پوری شادی میں، شادی آپ کے گھر میں، پورے محلے کو اذیت دینے کیا ضرورت ہے؟ آپ پریشان کر رہے ہیں. تو یہ حکم صرف اس زمانے کا نہیں ہے. ان الذین یخوضون اصواتهم، یہ آواز کو نیچے رکھنا، لا ترفعوا اصواتکم، یہ ساری آیتیں جو اگرچہ شان یہ جو ہے نزول پیغمبر کے سلسلے میں ہے، پیغمبر کا ادب کا زیادہ خیال رکھنا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، لیکن ہمارے یہاں بھی وہ چیز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پیغمبر کے تئیں یہ عمل انجام دیں گے، یہ بے ادبی پیغمبر کے سلسلے میں کریں گے، تو گناہ زیادہ بڑا ہے، سارا عمل حبط ہو جائے گا، سب باطل ہو جائے گا. لیکن بہرحال دوسرے مومنوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرنا، پریشان کرنا شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت نہیں رہ گیا، ورنہ ایک جملہ اور رہ گیا تھا، وہ اکثر لا یعقلون کو واضح کرنا تھا، ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل.